الحمد لله رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة شاتي. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن معاذ عن عمرو بن معاذ الاشهلي عن جدته رضي الله تعالى عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كرها شاة محرم. کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے معمولی نہ سمجھے چاہے وہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو یا کھر. یہاں پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جا رہا ہے اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے, تو اس ہدیہ دینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہدایت ارشاد فرماتے ہیں اور خاص طور پر عورتوں کے لیے کہ بھائی پڑوسی کی طرف سے پڑوسی کو جو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس معاملے میں جو چیز ہدیے میں پیش کی جا رہی ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے, چاہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر کتنی ہی کم قیمت اور معمولی کیوں نہ ہو. ایک پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے, یہاں پڑوسن کا لفظ استعمال کیا مونس عورتوں کا خاص طور پر, کہ بھائی عورتوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر ان کو تاکید جب کی جائے کہ بھائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو, کچھ بھیجو ہدیہ, کچھ کھانے کو بنایا ہے, جیسا کہ اگلے باب میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی شوربہ زیادہ کر لو, پانی ڈال لو تاکہ آپ پڑوسیوں تک کچھ سالن بھی پہنچا سکو. تو عورتوں کو جب یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ بھائی اپنی پڑوسن کو کوئی چیز دو ہدیے کے طور پر, چاہے بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو, تو عام طور پر عورتوں کے سامنے جب یہ مسئلہ آتا ہے پڑوسی کے یہاں کچھ بھیجنے کا, تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ کوئی عمدہ اور بڑھیا چیز جب ہم بنائیں گے تب بھیجیں گے. یہ روزمرہ جو ہم دال روٹی بناتے ہیں یا روزمرہ کی معمولی چیزیں جو ہمارے یہاں گھر پر بنتی ہیں وہ کیا بھیجنا, گویا ان چیزوں کو وہ معمولی سمجھتی ہیں اور اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کو پڑوسی کے پاس بھیج کر کے پڑوسی کے حق کی ادائیگی کی جو تاکید شریعت کی طرف سے کی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے. وہ یوں سمجھتی ہیں کہ بھائی کوئی عمدہ بڑھیا قیمتی چیز یا کوئی اچھا کھانا بڑھیا قسم کا پکا ہو تو ہی جب بھیجیں گے تب ہی اس کا حق ادا ہوگا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن معاذ اشہلی اپنی دادی صاحبہ جو صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نقل کرتے ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو خطاب کر کے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں, کوئی عورت تم میں سے اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کے معاملے میں حقیر نہ سمجھے, چاہے وہ بکری کی جلی ہوئی کھری یا بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے وہ معمولی چیز ہو لیکن یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہ کیوں بھیج. نہیں, جب آپ کو ہدایت کی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں, اب آپ اپنی حیثیت کے مطابق, آپ کے پاس آپ کو وہی میسر ہے, اس وقت اور کوئی چیز عمدہ ہے نہیں, اسی کو بھیجیے. عمدہ چیز کے انتظار میں اس نے سلوک والے شریعت پر, شریعت کے حکم پر عمل کرنے کو ملتوی کر دینا, یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. آپ شریعت کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیجئے, جو چیز بھی آپ کو میسر ہو, چاہے وہ بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو. گویا یہاں جو جس عورت کو اس نے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے اس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس جو میسر ہے تم کو, چاہے وہ معمولی چیز ہو, وہ بھیجنے میں تم کوئی باک محسوس مت کرو, کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں, بھیج دو. بعضوں نے اس کو برعکس لیا ہے, یعنی جس عورت کے پاس ہدیہ بھیجا جا رہا ہے اس کو ہدایت کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بھی عورتوں کا مزاج ہے کہ جب پڑوس کے یہاں سے یا کسی کے یہاں سے کوئی چیز آتی ہے تو معمولی اگر ہوتی ہے تو وہ اس پر ناک بھو چڑھاتی ہے, اور کہ مووی کو شرم نہیں آئی ایسا بھیجتے ہوئے, یوں بولتی یہی ملا بھیجنے کے واسطے ہمارے گھر پر. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کی پڑوسن کی طرف سے جو چیز بھیجی گئی ہے, چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بکری کی کھری جلی ہوئی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کے اس ہدیے کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ اس کی قدر کریں کہ بھائی ہمارے پڑوسی کو ہمارے ساتھ محبت تھی, تعلق تھا, تب تو اس نے ہمارے ساتھ اس کو ہمارے پاس یہ چیز بھیجی. یہ تو گویا جس عورت کے پاس یہ چیز بھیجی جا رہی ہے اس کو بھی, تو گویا دونوں کو تھا کہ ادھر دونوں پر محمول کیا جا سکتا ہے, دینے بھیجنے والی کو بھی اور بھیجا جا رہا ہے اس کو بھی. اور بعض حضرات نے یہاں جارا بول کر کے جو ہے عربی میں, ویسے تو ایک شوہر کی دو یا اس سے زیادہ بیویاں ہو تو آپس میں سوکن ذرہ کہلاتی ہیں, لیکن لفظ جارا سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں, پڑوسن گویا سوکن. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سوکن, یا پڑوسی کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک سوکن جو ہے اپنی دوسری سوکن کے پاس محض اس کا مذاق اڑانے کے لیے معمولی چیز بھیج رہی ہے, یعنی بھیجنے والی کا مقصد ہی ہے تحقیر, ذرا اس کا جو ہے اس کو بے عزت کرنے کے لیے معمولی چیز بھیجی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلے اس نے اپنے اس ارادے سے بھیجی لیکن آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں, آپ اس کو عزت سے لیں, اور آپ نے سمجھا آپ اس کا شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے عنایت فرمائی, تاکہ کم سے کم اس کا جو ارادہ تھا وہ شرما تو جانے اس میں. تو بہرحال ایک تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے. حدثنا آدم و قال حدثنا ابن ابی ذیبی قال حدثنا سعید المقبری عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات یا نساء المسلمات لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسن شاتی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے معمولی نہ سمجھے, چاہے وہ بکری کی کھری یا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. وہی روایت ہے لیکن پہلے حضرت صحابیہ سے منقول تھی, یہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول. باب و شکایت الجار, پڑوسی کی شکایت. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ ان لی جارا یوزین فقال انطلق فاخرج متاعک الى الطیر فانطلق فاخرج متاعه فاجتمع الناس علی فقالوا ما شانک قال لی جار یوزی فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلق فاخرج متاعک الی الطریق فجعلوا یقولون اللهم لعنه اللهم اخذه فبلغه فاتاه فقال ارجع الى منزلک فواللہ لا اوزیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی نے شکایت کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو یوں کہا جاؤ اپنا سامان گھر کا باہر نکال کر راستے پر رکھ دو. چنانچہ وہ گیا اور گھر کا سامان نکال کر باہر راستے پر رکھ دیا. اب لوگ جمع ہو گئے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے کیوں ایسا یہ گھر کا سامان باہر کا ہی کو رکھا. وہ کہنے لگا میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جا کر سامان باہر رکھ دوں اپنا. تو میں نے سامان باہر رکھا. اب لوگ یہ سن کر کہنے لگے اللہ اس وقت اللہ کی پھٹکار ہو, اللہ اس کو رسوا کرے ایسا آدمی. اب جو سن رہا ہے وہ اس کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کو بھی اطلاع ہوئی. وہ آیا اس نے دیکھا کہ یہ تو اچھا خاصا ہمارا یہ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا بھائی تم اپنے گھر چلا جا, آئندہ کبھی تکلیف نہیں پہنچا. یہ گویا علاج کر دیا اس کی ایزا رسانی کا. حدثنا علی بن حکیم الاودی قال حدثنا شریک عن ابی عمر عن ابی جحیف رضی اللہ تعالی عنہ قال شکا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جارہ فقال احمل متاع فضاه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال ان لعنه الله فوق لعنتي ثم قال للذي شكا كفيت او نعبه. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے پڑوسی کی شکایت کہ وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان اٹھا کر کے راستے پر رکھ دو, جو بھی گزرے گا وہ اس کو برا بھلا کہے گا. چنانچہ اس نے سامان لا کر کے راستے پر رکھ دیا. اب جو بھی گزر رہا ہے اس کو کوئی بھی ایسا کیوں کیا بھائی, اس لیے ایسا کیا تو جو سن رہا ہے وہ پڑوسی کو برا بھلا کہتا ہے. اب وہ پڑوسی آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آج تو لوگوں سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی, یعنی لوگوں کی لعنت اور پھٹکار میں مجھے سننی پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پھٹکار تو ان کی لعنت سے بڑھ کر کے ہے, یعنی تو اپنے پڑوسی کو جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس پر اللہ کی طرف سے جو تجھے سزا ملنے والی ہے وہ اس سے بڑھ کر کے ہے. اور پھر جس نے شکایت کی تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا. حدثنا مخلد بن مالک قال حدثنا ابو زہیر عبد الرحمن بن مغرا قال حدثنا الفضل یعنی ابن مبشر قال سمیت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وانہم یقول جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستادیہ علی جاری فبینہ ہوا قائد بین الرکن والمقام اذ اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ الرجل وہو مقاوم رجلا علیہ ثیاب بیاض عند المقام حیث یصلون علی الجنائز فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بی ابی انت و امی یا رسول اللہ من الرجل الذی رأیت معک مقاوما علیہ ثیاب بیض قال قد رأیت قال نعم قال رأیت خیرا کثیرا ذاک جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رسول ربی ما زال یوسینی بالجار حتی ظننت انہ جائل له میراث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی زیادتیاں بیان کرنے لگا تو میرے ساتھ اس طرح زیادتی کرتا ہے. فمینا ہوا قائد وہ آدمی جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس آدمی نے دیکھا وہ راہ الرجل وہ مقاوم رجولن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرا آدمی تھا جو جس پر سفید لباس تھا، وہیں مقام ابراہیم کے پاس جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے عرض کیا، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون آدمی تھا جو ابھی آپ کے سامنے کھڑا تھا اور آپ اس سے گفتگو فرما رہے تھے، اس کے جسم پر سفید لباس تھا؟ حضور نے فرمایا، اس سے کیا تم نے دیکھا اس کو؟ کہا جی ہاں. کہا تم نے بہت بڑی خیر دیکھی، وہ حضرت جبریل تھے میرے رب کے بھیجے ہوئے، وہ برابر مجھے پڑوسی کے سلسلے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ اس کو وراثت میں حصہ تجویز کر دیں گے. باب من آزا جا رہ حتا یخرج. حدثنا اسام بن خالد قال حدثنا ارطاط بن المنذر قال سمیت یعنی ابا عامر الہمسی قال کان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ما من رجلین یتصارمان فوق ثلاثۃ ایام فیہلک احدہما فماتا وہما علی ذلک من المسارمۃ الا ہلک جمیعا وما من جار یظلم جارہ ویقہرہ حتی یحملہ ذلک علی ان یخرج من منزلہ الا ہلک. کسی نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی جس کے نتیجے میں وہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے رکھے تین دن سے زیادہ، اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو جائے یا دونوں انتقال کر جائیں، اور وہ اسی آپس میں قطع تعلق والی حالت پر موجود تھے، تو دونوں ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ ظلم زیادتی اس پڑوسی کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، تو وہ ظلم زیادتی کرنے والا پڑوسی ہلاک ہو جائے گا. یہ بہت سخت وعید ہے پڑوسی کے لیے اس طرح، کہ اگر اس کے اس بدسلوکی کے نتیجے میں پڑوسی کو گھر چھوڑنا پڑے. باب جاری یہود. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا بشیر بن سلیمان المجاہد قال كنت عند عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما غلامه یسلخ شاتا فقال یا غلام اذا فرغت فابدا بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي اصلحك الله قال انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسی بالجار حتی خشینا اور روینا انہو سیورثو. یہودی یعنی غیر مسلم پڑوس، یہ پڑوس کا جو حق ہے بتلایا گیا ہے، وہ کوئی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بہرحال بحیثیت پڑوسی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. اگر مسلمان ہے تو یہ تاکید اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ رشتے دار ہے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کا غلام بکری ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار رہا تھا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اے غلام، جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی کھال اتار چکو بکری کی، تو اس کے گوشت کو دینے کے معاملے میں ہمارے یہودی پڑوسی سے شروعات کرنا، یعنی اس میں سے پہلے یہودی پڑوسی کو دینا. تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا، یہودی، اللہ آپ پر رحم کرے، یعنی آپ یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے رہے. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب میں فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ آپ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ پڑوسی کو وارث بنائیں گے. اور اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بحیثیت پڑوسی کے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کا معاملہ کیا جائے. باب الکرم. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدہ عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم قال اکرمهم عند اللہ اتقاهم قالوا ليس هذا نسلك قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا ليس هذا نسلك قال فان معادن العرب تسلونی قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. کرم کا معنی ہے شرافت، بزرگی، عزت. یہاں کرم ایک ایسی صفت، کرم لفظ بول کر مراد لی جاتی ہے جو تمام خوبیوں کا گویا منبع اور اس کی جڑ ہے. آدمی کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کے لیے جو چیز بنیاد بن سکتی ہے اسی کو اہل عرب کرم سے تعبیر کرتے ہیں. شرافت جس کو ہم بولتے ہیں خاندانی، بہت ساری خوبیاں ہو تو اسی کی خوبیوں کو تعبیر کرنے کے لیے کہتے ہیں اس میں خاندانی ہے. خاندانی یعنی ایک گویا شریف النسب آدمی کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ہم گجراتی میں لفظ خاندانی سے جس کو تعبیر کرتے ہیں، سجنتا سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ کرم کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اکرم، کون آدمی لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت اور بزرگی والا، اونچے مقام والا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو. قرآن میں بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا اللہ کے یہاں وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچتا ہو. لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے، ہمارا سوال یہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کے متعلق پوچھنا نہیں چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے بزرگی والے حضرت یوسف ہیں جو خود اللہ کے نبی ہیں اور بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے اور وہ بیٹے ہیں اللہ کے خلیل کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف ایسے شخص ہیں کہ گویا ان کے بابا اجداد سے نبوت کا سلسلہ چلا رہا ہے. خاندانی اعتبار سے گویا وہ نبی کے بیٹے، چار پشتوں تک نبوت چلی گئی ہے. اس سے زیادہ شرافت خاندانی اور کیا آ سکتی. پھر لوگوں نے عرض کیا ہمارا سوال اس سے نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فان معادن العرب تسلون، کہ اہل عرب کے مختلف خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو کہ عرب کے خاندانوں میں کون سب سے زیادہ باعزت اور شرافت والا. تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں جو خاندان زمانہ جاہلیت میں عزت اور شرف والے سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہی عزت و شرف والے ہیں بشرطے کہ وہ علم حاصل کر لیں. مطلب یہ ہے کہ بہت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمالہ معادن سے تعبیر کیا، معادن عربی زبان میں کہتے ہیں کان کو، جیسے کان کے اندر مختلف دھاتیں اور مختلف قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے ہیروں کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، تانبے کی ہوتی ہے، پیتل کی ہوتی ہے. تو مختلف قیمتی دھاتیں اور مختلف قیمتی جواہرات کی کانیں ہوا کرتی ہیں. تو کان کے اندر گویا قدرتی طور پر وہ قیمتی چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جن خاندانوں کے اندر جو اوصاف پہلے سے چلے آ رہے ہیں بھلائے اور خوبی والے. مطلب یہ ہے بعض خاندان وہ تھے عرب کے اندر جو اپنی سخاوت کے اندر مشہور تھے, بعض اپنی شجاعت کے اندر مشہور تھے, بعض اور خوبیوں کے اندر مشہور تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو فطری اور خاندانی خوبیاں ہر ایک کے اندر ہوا کرتی ہیں, تو وہ تو جو زمانے جاہلیت میں تھی وہی خوبیاں زمانے اسلام کے اندر بھی, البتہ اسلام لانے کے بعد اس کو 4 سال لگ جائیں گے, اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی اگر انہوں نے علم حاصل کیا تو اس میں اور زیادہ ترقی ہوگی. تو کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو خاندانی شرافت سے نوازا ہے تو ویسے خالی خاندانی اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے آپ کو اچھے اعمال کا عادی نہیں بنایا بلکہ اپنی خاندانی کی مٹی پلید کر دی برے اعمال اختیار کر کے, بہت سے ایسے شریف گھرانے کے بچے ہوتے ہیں جو بری صحبتوں کے نتیجے میں اپنے خاندانی اوصاف جو چلے آ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. تو پھر اس صورت کے اندر جبکہ اس خاندان کی وہ خوبیاں جو چلی آ رہی تھی وہ بھی اب باقی نہیں رہی غلط صحبت کے اثر کے نتیجے میں, تو نسبی اعتبار سے اس کا اس خاندان سے تعلق رکھنا کوئی مفید نہیں ہے. ہاں اگر خاندانی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ان خاندانی اوصاف کو اسلام لا کر مسلمان ہو کر اور پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی علم حاصل کر کے, مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جن خوبیوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر کے اور اس کی ریاضت اور گویا اس کی اپنے آپ کے اندر عادت ڈال کر کے محنت کر کے اس کو اجاگر کیا ہے تو پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو گویا اس صورت میں کہا جا سکتا ہے نور الا نور, خاندانیت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تو یقیناً اس دوسرے وہ لوگ جن میں یہ اوصاف ہیں اور ساتھ میں اس میں خاندانی بڑائی پائی نہیں جاتی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک آدمی ہے خالی خاندانی لیے پھرتا ہے اور کوئی خوبی دوسری ہے نہیں, اس نے اپنے آپ کو ختم کر رکھا ہے, بگاڑ رکھا ہے, اپنے سارے اوصاف کو ضائع کر رکھا ہے, تو اب وہ اپنی خاندانی کا نام لے کر دوسرے وہ حضرات جو حقیقی معنی میں کسی اونچے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے لیکن انہوں نے علم حاصل کیا, اچھے اوصاف ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے اندر پیدا کیے, وہ ان کے مقابلے میں بڑھ سکتا نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. دوبارہ خلاصہ یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ جو خاندان زمانے جاہلیت کے اندر اونچے اور بڑے سمجھے جاتے تھے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد علم بھی حاصل کر لیا اور اسلام اور علم کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا تو یقیناً کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے باب الاحسان الی البر والفاجر, نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید. حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سالم بن ابی حفصہ عن منذر الثوری عن محمد بن علی بن الحنفیہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال ابو عبد الله قال ابو عبید مسجلة مرسلة. حضرت محمد ابن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, فرماتے ہیں قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے, تو کہا کہ یہ حکم عام ہے ہر نیک و بد کے لیے, یعنی کوئی برا آدمی بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی سے دینا ہے, وہ بھلائی کرنے والا اچھا ہو یا برا ہو. ایسا نہیں کہ اچھا آدمی بھلائی کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور کسی برے آدمی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تو برا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کریں. نہیں باب و فضل من یعول ہو یتیم. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہدین فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، جو آدمی کسی یتیم کی خبرگیری کرے، پرورش کرے، اس کی کفالت کرے، اس کا بوجھ اٹھائے، خرچہ اس پر خرچ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور وہ ایسا ہے جیسے دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات بھر عبادت کرنے والا. یعنی گویا یہ بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک، خاص کر کے بیوائیں اگر غریب ہیں تو کما کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یا مسکین، خاص کر کے وہ مسکین اگر یتیم ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ایک مجاہد کو میدان جہاد میں جانے پر جو ثواب ملتا ہے، یا ایک آدمی کو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ اس پر ملے گا. باب فضل من یعول و یتیم لہو. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني امراه معها ابنتان لها فسالتني فلم تجد عندي الا تمره واحده فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته قال من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن قلنا له سترا من النار. جو آدمی اپنے یتیم کی پرورش کرے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی یتیم اپنا رشتہ دار، اپنا عزیز، لیکن ہے یتیم، جیسے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ عورت خود ہی محنت مزدوری کر کے یا گھر میں رہ کر کے کوئی کام کر کے ان بچوں کی پرورش کر رہی ہے، تو گویا وہ اپنے یتیم کی کیا کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے. یا کسی وہ داماد کا انتقال ہو گیا تو اب یہ بیٹی بچوں کے ساتھ گھر پر آ گئی، باپ کے گھر، تو اب یہ نانا جو ہے، نواسے جو یتیم ہیں ان کی پرورش کرتا ہے، یہ بھی اپنا یتیم ہے، یہ باپ ہے. تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دادا ان کی پرورش کرتا ہے، تو یہ اپنا یتیم ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں. یہاں امام بخاری اس لیے لائے کہ وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں یتیم تھیں، یعنی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ چھوٹی بچیاں ان کی اس ماں کے پاس، ماں کی تحویل میں تھیں. ان کو لے کر وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. فسالت، حضرت عائشہ فرماتی اس نے مجھ سے اپنی ضرورت کا سوال کیا، تو حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ تھا نہیں، تو میں نے وہ ایک کھجور لے کر اس کو دے دی، تو اس نے وہ لے کر اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، آدھی ایک بیٹی کو دی، آدھی دوسری کو، خود کچھ بھی نہیں کھایا. ثم قامت فخرجت، اور پھر وہ اٹھ کر کے روانہ ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی اس کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک کھجور تھی، وہ بھی آدھی آدھی دونوں کو دی، خود نہیں کھایا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یلی من ہذی البنات شیئاً، کہ جو آدمی، بعض روایت میں من بولیا ہے یا من بولیا ہے، کہ جو آدمی ان بچیوں کی پرورش کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. یعنی خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں یہ بشارت اس لیے سنائی گئی کہ لڑکیوں کے ساتھ جیسا اس نے سلوک ہونا چاہیے عام طور پر کیا نہیں جاتا، وہ عام طور پر ان کی تحقیر کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ویسے ہی نامناسب معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی کا اور اس نے سلوک کا معاملہ کیا، تو یہ اس نے سلوک، اس نے سلوک کرنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے آڑ بن جائے گا. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے اور جنت کا نمونہ بنائے. ایک آدمی مکہ میں 15 دن ٹھہرتا ہے، لیکن ایک دن بیچ میں جدہ صبح جا کر شام کو مکہ واپس آ جاتا ہے، تو وہ مسافر رہے گا یا مقیم؟ اگر پہلے سے اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہ راتیں مکہ ہی میں گزارے گا، تو دن دن میں جدہ جا کر واپس آ جائے گا، تو وہ مقیم ہے. اس لیے کہ آدمی جہاں رات گزارتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. میری سانس کی بہن میرے لڑکے کے ساتھ حج میں جا سکتی ہے؟ سانس کی بہن، تو یہ گویا آپ کے لڑکے کی ماں کی خالہ ہوئی، تو وہ تو جا سکتی ہے. خود کے سگے بھائی کے ساتھ بول چال بند ہونے کی وجہ سے نواسے کے ساتھ جا رہی ہے. سر سگے بھائی کے ساتھ بول چال بند رکھنا کیا مانا رکھتا ہے؟ بھلے بھائی کی طرف سے بدسلوکی ہو، اپنی طرف سے بول چال بند نہ رکھے. قبر پر، مزاروں پر پھول یا پھول تختی رکھنا کیسا ہے؟ یہ پھول چڑھانا ممنوع ہے قبروں کے اوپر. آج کل بعضی مساجد میں صبح کی نماز طلوع آفتاب سے 15-16 منٹ پہلے ہوتی ہے. اگر مسنون کی رات کریں اور نماز لوٹانی آئے تو مشکل ہو جائے. اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ جماعت کتنی منٹ پہلے ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھو، جماعت کے لیے لکھا ہے فقہا نے کہ مسنون قرات کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور کسی وجہ سے نماز لوٹانے کی ضرورت پیش آ جائے تو دوبارہ اسی طرح مسنون قرات کے ساتھ نماز لوٹائی جا سکے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ 15 جو منٹ لکھے، 15-16 منٹ کافی نہیں ہے. عام طور پر مسنون قرات سے نماز پڑھنے میں 10-12 منٹ لگ جاتے ہیں، تو 10-12 منٹ اور 10-12 اور، تو گویا 24-25 یا 30 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. کم سے کم 25 منٹ تو ہو. جنازے کی نماز فرض ہے، سنت ہے یا واجب؟ نیت کیا ہو تفصیل سے سمجھائیں. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ مقصود شریعت کا وہاں پر یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، کیا ایک کریں یا سب کریں؟ سمجھنا ہے کہ ایک نے کیا تو ابھی ہوا، اسے سب کی ذمہ داری پوری ہو گئی. کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے. مقصود وہاں اس کام کا ہونا ہے. سب کریں یہ ضروری نہیں ہے. ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے نماز کی شکل کے اندر. اور یہ نماز جنازے کی جو ہے دراصل یہ دعائے مغفرت کے طور پر ہے. اس لیے نیت یوں کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اپنے اس مسلمان بھائی کی جنازے کی اللہ کے واسطے اور اس کی دعائے مغفرت کے لیے، یہ دعائے مغفرت کی نیت کرے. ہمارے یہاں مخالفت کا ماحول ہے اور ہم لوگ ایسے ماحول میں مدرسہ چلاتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے احسن القواعد پڑھاتے تھے، بعد میں 2 سال کے بعد نورانی قاعدہ شروع کروایا، جس سے نقصان ہوا اور کچھ بچے کم ہو گئے. تو کیا نورانی قاعدہ کی رائے ہے احسن القواعد نہیں پڑھا سکتے؟ اب دیکھو، یہ تو انتظام اور سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. احسن القواعد ہو، نورانی قاعدہ ہو، یا اور دوسرے اس سلسلے میں جو رسالے لکھے گئے ہیں، تو اصل مقصود جو ہے وہ تو بچوں کو حروف شناسی کرانا ہے. تو اب کسی بھی شکل میں ہو، اپنے یہاں کے اعتبار سے جو ہے وہ مشورہ کر کے تجویز کیا جائے، اپنے یہاں کے اعتبار سے جو صورت مفید ہو وہ اختیار کی جائے، کسی ایک چیز پر اصرار نہ ہو. اکثر مسلمانوں کے گھر میں پوپٹ، مینا وغیرہ پرندے پنجرے میں پالتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو کسی پرندے کو ویسے پال کر پنجرے میں رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کو بھوکا نہ رکھا جائے. اگر اس طرح پنجرے میں رکھا لیکن کھانا نہیں دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ لیا اور کھانا نہیں دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی. کھلا چھوڑ دیتی تو وہ اپنی غذا خود تلاش کر لیتی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا. تو بہرحال اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ پال سکتے. نماز میں سجدے میں انگلی اور انگوٹھے کو کس پوزیشن میں رکھنا چاہیے؟ کون سی انگلی انگوٹھا؟ سجدے میں قاعدے کی بات نہیں ہے. سجدے میں جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیاں تو یوں ہیں ایسی اور یہ جڑی ہوئی ہو فاصلہ نہ ہو, اور پیروں کی جو ہے وہ مڑے ہوئے ہو, انگوٹھا بھی مڑا ہوا اور انگلیاں بھی مڑی ہوئی ہو اس طرح کہ اس کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف رہیں. اب کوئی آدمی معذور ہے, درد کرتے ہیں انگوٹھے پیر اور بڑھاپے کی وجہ سے عمر کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کچھ ادھر ادھر کرتا ہے اور سیدھا نہیں رکھ سکتا تو اس کو چھوڑو, ورنہ جو کر سکتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله ولا نسمى الذليل الذي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے جذب فرما،